السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، إرشاد باري تعالى: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. والنبي رحمة صلى الله عليه وآله وسلم فرماته: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. آج خطبے کا موضوع ہے زبان کی بعض مہلک بیماریاں، زبان کی بعض مہلک بیماریاں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے نعمتوں سے نوازا ہے، ان بہت سے نعمتوں میں سے زبان ایک نعمت ہے، اور ایسی عجیب نعمت ہے جیسا کہ اس زبان کے بہت سارے فوائد ہیں، ان فوائد سے زیادہ اس زبان کے بہت سے نقصانات ہیں. اگر اس زبان کو غلط استعمال کیا جائے تو اس زبان کا شر مستطیر ہو جاتا ہے اور کسی بندے کی ہلاکت کے لیے کافی ہو جاتا ہے. زبان کی بیماریاں دو قسم کی ہیں. پہلے قسم زبان کی وہ بیماریاں جو حسی بیماریاں، محسوس بیماریاں ہیں، جس کے لیے ہمیں ڈاکٹروں کے پاس جا کر علاج کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے. میڈیکلی زبان گوشت کا ایک ٹکڑا ہے جو مختلف پٹھوں سے بنا ہوا ہے، اور اس کے دو فنکشن ہیں زبان کے، ایک ہے بولنا اور دوسرا ہے ذائقہ، ٹیسٹ. اور یہ دو چیز صرف زبان میں پائی جاتی ہے، جسم کا کوئی اور حصہ یہ دو کام کر ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ نے یہ کام جو ہے زبان کے ذمہ لگایا ہے، اور اس عظیم نعمت کی قدر وہ لوگ کرتے ہیں جو اس نعمت سے محروم ہیں. اگر آپ کسی گونگے سے یہ پوچھیں گے کہ اس کو کس چیز اس دنیا میں اس اسے کیا چاہیے، کس چیز کی ضرورت ہے، تو وہ کہے گا مجھے ایک ایسی زبان کی ضرورت جسے میں بول سکوں. اور بعض اوقات ایسے مریض آتے ہیں جو وقتی طور پہ جن کا ذائقہ ختم ہو جاتا ہے یا منہ میں کڑواہٹ ہوتی ہے کسی بیماری کی وجہ سے، بے حال ہو جاتے ہیں اور اپنے اس نارمل ذائقے کی تلاش میں رہتے ہیں، اور مہنگی دوائی بھی لینا چاہتے ہیں. محسوس بیماریوں کے علاج تو ڈاکٹر دے ہی دیتا ہے، ایک چھوٹا سا چھالا زبان پہ نکلتا ہے ہمارا جینا حرام کر دیتا ہے. اس یا ان حصے بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے دوسرے قسم کی بیماریاں زبان کسی کہتی، جو معنوی بیماریاں ہیں، جو دیکھنے والے کو نظر تو نہیں آتی. زبان حقیقت تندرست ہوتی ہے، اس میں کوئی ظاہر بیماری نہیں ہوتی، لیکن معنی کے اعتبار سے یہ بات بہت ساری بیماریوں میں مبتلا ہوتی ہے. اور یہ جو معنوی بیماری ہے بہت اس کی بہت ساری اقسام ہیں، کئی بیماریاں ہیں، اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے. اور یہ حصے بیماریوں سے زیادہ خطرناک ہے، ان میں سے بعض کا ذکر کرتے ہیں، اور یہی ہمارے خطبے کا موضوع ہے کہ زبان کی بعض مہلک بیماریاں. مہلک اس لیے ہیں کہ دنیا میں تو یہ شخص اچھا بولنے والا نظر آتا ہے، اپنی زبان سے فائدہ حاصل کرنے والا شخص نظر آتا ہے، لیکن حقیقتاً یہ شخص اپنی اس زبان سے ہلاک ہو رہا ہوتا ہے، جانتے ہوئے یا انجانے میں. تو آئیے دیکھتے ہیں زبان کی بعض مہلک بیماریاں. نمبر ایک، گالی دینا. بعض لوگوں کا بڑا عجیب سا ایک طریقہ ہے، اپنے پیاروں کو بھی گالیاں دیتے ہیں مذاق میں. اور بعض جوانوں میں یہ بری عادت بن چکی ہے کہ جب تک ماں بہن کو گالی نہیں دیں گے وہ کہتے ہیں ہمارا دن اچھا نہیں گزرتا، اور دوست لگے رہتے ہیں ایک دوسرے کو گالیاں دیتے ہوئے. تھوڑی سی شرم و حیا بھی نہیں آتی کہ وہ کہہ کیا رہے ہیں، اور یہ کون سی محبت، یہ کون سی دوستی ہے جس میں ماں بہنوں کو بھی نہیں چھوڑا جا رہا. گالی دینا یہ زبان کی ان آفتوں میں سے ہے جو ہلاک کر دیتی ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مومن طعان لعان گلے دینے والا نہیں ہوتا. اگر کوئی شخص ایسا کرتا ہے تو اس کے ایمان کی کمزوری کی علامت ہے. دوسرے نمبر پہ زبان مہل بیماریوں میں سے لوگوں کا مذاق اڑانا. ارشاد باری تعالیٰ ہے وَيْلُ لِكُلِّ هُمَزَةٍ لُمَزَةٍ, حمز اور لمز سے کام کرتے ہیں, ان کی مجالس میں یہی کچھ ہوتا ہے کہ کسی ایک شخص کو پکڑ لیتے ہیں اور اس بیچارے کی عزت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. اتنے اس بیچارے کی عزت ہی کرتے ہیں, اس کا مذاق اڑاتے ہوئے, کبھی اس کی شکل کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی اس کے لباس کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی اس کے نام کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی اس کے خاندان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے, کبھی اس کے جاب کا مذاق اڑایا جا رہا ہے. الغرض ان کی مجلس کی خوبصورتی دوسرے مسلمانوں کو تکلیف دینے سے ہی ہوتی ہے. تو ان کے لیے یہی وعید کافی ہے, ان کے لیے ویل ہے. ویل جہنم کی وادی کا نام ہے, سخت عذاب اور وعید کا نام ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگوں کا مذاق اڑاتے ہیں. اور مذاق اڑانا زبان سے بھی ہے اور مذاق اڑانا اشارے سے بھی ہوتا ہے, ہمز اور لمز دونوں اس وعید میں شامل ہیں. تیسرے نمبر پہ غیبت کرنا, زبان کی بیماریوں میں سے, مہلک بیماریوں میں سے غیبت کرنا. اور غیبت سے مراد کہ کسی مسلمان بھائی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی کرنا. اور یہیں سے لفظ غیبت, غائب سے لفظ غیبت کا نکلا ہے, جو شخص موجود نہیں ہے اور آپ اس کی پیٹھ پیچھے اس کی برائی کرتے ہو, ایسی برائی کہ اگر اس کے سامنے کی جائے تو اسے برا لگے. اور غیبت کے تعلق سے یہ وعید ہی کافی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو غیبت کرتے ہیں گویا کہ وہ اپنے مسلمان بھائی کا گوشت کھاتے ہیں, مردار گوشت کھانے والے ہیں. اور کوئی بھی شخص یہ تصور نہیں کر سکتا کہ وہ اپنے سگے بھائی کا زندہ کا گوشت کھائے یا مرنے کے بعد اس کے گوشت کھانے والا بن جائے. یعنی یہ عمل اتنی خطرناک ہے, اللہ تعالیٰ کو اتنا ناپسندیدہ ہے کہ جو شخص غیبت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں حقیقتاً وہ اپنے مردار سے گبے کا گوشت کھانے والا ہے. چوتھے نمبر پہ بہتان لگانا, کسی مسلمان پر تہمت لگانا, بہتان لگانا بھی زبان کی آفتوں میں سے, بیماریوں میں سے ہے. اور بعض لوگ بڑے عجیب سے ان کی زندگی ہے, بغیر ثبوت کے, بغیر دلیل کے کسی پہ کوئی بات بھی تھوپ دیتے ہیں. اس نے کہی یا نہیں کہی ہے انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی, بس کسی نے کوئی شوشہ چھوڑا ہے کسی کے تعلق سے اور فوراً اس کی بات کو لے کر اس کو آگے چلا دیتے ہیں. آج کل کاپی پیسٹ کا زمانہ ہے اور یہ چیز جو ہے بہت پھیل رہی ہے کہ کوئی بھی خبر آتی ہے, کوئی بھی میسج آتا ہے کسی کے تعلق سے, نہیں دیکھتی ہے تہمت ہے یا حقیقت ہے یا اس کی کیا سچائی ہے, یہ سب جاننے کے بغیر صرف انہوں نے کاپی کرنا اور آگے پیسٹ کر دینا, گروپس میں شیئر کر دینا ہے. اور یہ تہمت مسلمان بھائی پر ایسے عام ہو جاتی ہے کہ جب اس شخص کو پہنچ تو وہ حیران ہو جاتا ہے کہ نام میرا ہے, بات میری ہو رہی ہے اور میں تو ان باتوں سے بری ہوں. اب غلطی کس کی ہے؟ سب سے پہلے اس کی جس نے تہمت لگائی ہے, پھر ہر اس شخص کی بھی ہے, اس جرم میں ہر وہ شخص بھی شامل ہے جس نے اس غلط بات کو, جھوٹی تہمت کو شیئر کیا آگے اس کو عام کیا ہے. اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ان سب کی پکڑ ہے. اور بہتان سے مراد یہ ہے کہ جو بات یا جو کام آپ مسلمان بھائی نے نہیں کیا اس پر الزام لگانا کہ اس نے یہ کام کیا ہے. اگر اس نے وہ بات کی ہے اور آپ نے اس کی غیر موجودگی میں اس کو ذکر کیا تو یہ غیبت ہے, اور اگر اس کے سامنے کی ہے وہ بات جو اس نے نہیں کی ہے تو یہ تہمت ہے. وہ دونوں میں فرق ہے. پانچویں نمبر پہ چغل خوری ہے, النمیمہ. اور چغل خوروں کو بھی بڑے عجیب سی زندگی ہے, اور عمومی طور پہ یہ جو آفتیں ہیں, بیماریاں ہیں زبان کی, ان میں عورتیں جو ہیں مردوں سے زیادہ مبتلا ہیں. اس لیے میں آج بہنوں سے گزارش کروں گا کہ غور سے سنیں میری بات اور اپنے آپ کو ان مہلک بیماریوں سے بچانے کی کوشش کریں, کیونکہ عورت کی طاقت اس کی زبان میں ہوتی ہے جیسے مرد کی طاقت اس کے بازو میں ہوتی ہے. ایک عجیب سی حقیقت ہے. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, ساری عورتیں بھی بری نہیں ہیں, سارے ساری بیماریاں یا برائیں بھی صرف عورتوں میں نہیں ہیں, بعض مرد بھی ان میں مبتلا ہیں. لیکن عمومی طور پہ دیکھا جائے کہ زبان کی جو بیماریاں ہیں, جو آفتیں ہیں, عورتوں میں زیادہ پائی جاتی ہیں. چغل خوری میں اور غیبت میں اگر کوئی شخص سروے کر کے دیکھ لے تو عورتیں جو ہیں وہ سبقت لے جاتی ہیں مردوں پر. وجہ یہ ہے کہ ان کی گیدرنگز میں کم علمی کی وجہ سے, اور کیونکہ عورت زیادہ باتیں, زیادہ سوشل ہوتی, زیادہ باتیں کرتی ہیں, تو ان کی مجالس میں اکثر یہی باتیں ہوتی ہیں. الا من رحم اللہ سبحانہ و تعالی, یا تو غیبت ہوتی ہے اور یا چغل خوری ہوتی ہے. اور چغل خوری سے مراد یہ ہے کہ ایک مسلمان بھائی یا بہن کی بات کو سن کر جس میں دوسرے کے خلاف کچھ باتیں ہیں وہ دوسرے کی طرف پہنچانا, وہ دوسرے کی باتیں جو اس کے دوسرے کے خلاف اس تک پہنچانا, اس طریقے سے یہ ایک ذریعہ بن جاتا ہے شر اور فساد کا. ایسے لوگ ہیں جو زمین پر تو چلتے ہیں لیکن وہ برج ہے فساد کی, شر کی, شر کا ذریعہ بنے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ فرمائے ہر شر سے. تو اس سے کیا ہوتا ہے معاشرے میں, واللہ بعض گھر اجڑ چکے ہیں اس غیبت اور چغل خوری کی وجہ سے. اچھے گھرانے کے لوگ, صرف وہ نہیں جو اللہ سے ڈرنے والے نہیں, عمومی طور جو ہم بات کرتے ہیں, یا جو استقامت پر نہیں ہے, بعض استقامت والے لوگ بھی یہ کام کر رہے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ و تعالی. تو اللہ سے ڈرنا چاہیے, اپنے گھروں کو خود اپنے ہی ہاتھوں سے کیوں توڑنا ہے, کیوں اس خوبصورت گھرانے کو جیسے ایک موتی کا ہار ہوتا ہے جڑا وہ خوبصورت لگتا ہے, کیوں اسے توڑ کے اسے بکھیرنا چاہتے ہیں. آج بعض ایسے گھرانے کے ایک چھت کے نیچے رہتے ہوئے والدین اپنے اولاد سے ناراض ہیں, اولاد میں والدین سے ناراض ہیں, خاوند بیوی سے ناراض ہے, بیوی خاوند سے ناراض ہے. بعض ایسے لوگ ہیں جو کہ شادی کو 20 سال ہو گئے ہیں اور الگ الگ کمروں میں سوتے ہیں 20 سالوں سے. واللہ بھی تعجب ہوا ہے, کیا زندگی ہے, اپنے گھر کو جہنم بنایا ہوا ہے. بات کیا ہے کہ فلان نے یہ کہا اور فلان نے یہ کیا, اور اکثر بیوی کے جھگڑے جو یہیں سے شروع ہوتے ہیں یہیں پہ ختم ہوتے ہیں. بس فلان نے کچھ کہا اس کی بات کو مان لیا, کتنی سچ بات ہے اس کی ضرورت نہیں ہے. بس بیوی کہ تمہاری ضرورت کیسی ہے, تم نے ایسی بات کی میرے متعلق. خاوند کہ تمہاری ضرورت کیسی ہے, تم نے میرے متعلق ایسے بات کی ہے. بس ایک دوسری ضرورت کو دیکھتے دیکھتے اپنے گھر تباہ کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنت میں نمام داخل نہیں ہوگا, نمیمت کرنے والا شخص, چغل خور شخص جنت میں داخل نہ ہوگا. یہ وعید ہی کافی ہے اس کے لیے. اللہ تعالیٰ جنت بہت آسان ہے, یہ لوگ اپنی زبان کے شر سے, زبان کی اس بیماری سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی اس عظیم جنت سے محروم کر رہے جس کی چوڑائی زمین اور آسمان کی مانند ہے. اگلی زبان کی بیماری جھوٹ کی بیماری ہے. بعض لوگ جو ہیں جھوٹ بولوں کی عادت ہے, وہ بےچارا سچ بھی بولا چاہے جھوٹ ساتھ بول ہی دیتے, کیونکہ ان کی تربیت کچھ ایسی ہی ہوئی ہے. بچپن سے جھوٹ بولا, والدین نے روکا نہیں, ٹوکا نہیں, اور کہا چھوٹا بچہ ہے سمجھ لے گا. یہ بچہ تھوڑا سا اور بڑا ہوا پھر جھوٹ بولا, پھر والدین نے ٹوکا نہیں, ابھی سمجھ لے گا. وہ کرتے کرتے 40 سال کا ہو گیا ہے, والدین رہے نہ رہے اب یہ تربیت کروا لے اپنے بچوں کی. جس کی خود تربیت جھوٹ پر ہوئی ہو وہ بچوں کے کیا سچ سکھائے گا. اور پورا گھرانہ ایک وقت ہوتا ہے پورا گھرانہ جھوٹ میں ڈوبا ہوا ہوتا ہے. انَ للہ و انَ الیہ راجعون. خاوند بیوی سے جھوٹ بولتا ہے, بیوی خاوند سے جھوٹ بولتا ہے, والدین بچوں سے جھوٹ اور بچے والدین سے جھوٹ, پورے گھر میں یہ کچھ چلتا ہے. ایسے گھر میں کیا خیر ہے, کبھی تصور کر سکتے ہیں؟ کرتے کچھ ہیں, کہتے کچھ ہیں, اور سامنے کچھ اور کہتے کچھ اور کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اسے جھوٹوں میں لکھ دیتا ہے, یکتب عند اللہ کذابا, لکھ دیتا ہے اللہ تعالیٰ, یعنی اس کے لیے اب توبہ کرنا مشکل ہو جاتی ہے. اس کی عادت, اس کی زندگی جھوٹ پر ہی گزری ہے. جیسے مچھلی کو پانی سے نکلتے تڑپتی ہے اور مر جاتی ہے, یہ شخص ایسا ہو جاتا ہے جھوٹ نہیں بولے گا تو اس کی طبیعت خراب رہتی ہے, اندر سے تڑپتا رہتا ہے, اور یہ مرض ہے, یہ عذاب اللہ تعالی کی طرف سے. اور بھی بیماریاں ہیں, میں اس پہ ان پہ اکتفا کرتا ہوں جو ان لیول کی بیماریاں ہیں زبان کی. اس سے بڑھ کر جو بیماریاں ہیں زبان کی وہ ہے بد نظر. بد نظر, کسی کو بد نظر لگانا, اور یہ بد نظر جو ہے جب زبان سے کوئی شخص کچھ کہتا ہے, عجب بات ہے, اس کا اثر تب ہوتا ہے. اور بد نظر میں, بد نظر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں العین حق, بد نظر حق ہے, اس کا اثر بھی ہوتا ہے, وہ لگتی بھی ہے, اور بد نظر سے انسان بیمار بھی ہو سکتا ہے اور اس کی وفات بھی ہو سکتی ہے. بعض لوگ کسی کی کوئی خوبی دیکھتے ہیں, ان کو چاہیے کہ جب کسی مسلمان بھائی کی خوبی دیکھیں, کوئی اچھائی دیکھیں, اس کی شکل و صورت خوبصورت ہے, اس کی آواز خوبصورت ہے, اس کا کام و کردار اچھا ہے, اس کی تعریف کرنا چاہتے ہیں, تو بعض لوگ صرف تعریف کر دیتے ہیں اور تعریف کے ساتھ ہائے ایک لفظ استعمال کرتے ہیں, اور ہائے ایک لفظ سے وہ اپنے مسلمان بھائی کو ہلاک کر دیتے ہیں. ہائے کتنا خوبصورت ہے, ہائے کتنی اچھا بولتا ہے, ہائے اس کو دیکھیں کتنی رفتار سے دوڑتا ہے, ہائے اس کو دیکھیں کتنا اچھا پڑھتا ہے, ہائے اس بچے کو دیکھیں کتنی سے یہ نمبر لے کے آئے, ہائے اس کے رنگ کتنا گورا ہے. کرنا کیا چاہیے تھا, یہ کہتے اللہم بارک, ماشاءاللہ بھی کہہ سکتے ہیں, تبارک اللہ بھی کہہ سکتے ہیں, جو صحیح الفاظ حدیث میں ثابت ہیں, تبارک اللہ یا اللہم بارک. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فلیبرک, تو اسے چاہے کہ برکت کی دعا کرے. اور ایک روایت میں آیا ہے تم میں سے کیوں کوئی شخص اب سے مسلمان بھائی کا قتل کرنا چاہتا ہے, قتل تو نہیں کیا اس نے, اس نے اپنی آنکھ کا تیر چلاتے ہوئے زبان سے جب بد نظر اس کو لگائی ہے, اس زبان سے کنفیس کیا ہے اور یہ کہا ہے, گویا کہ اس نے اپنے مسلمان بھائی کا قتل کیا ہے. اور آج کے زمانے میں خصوصی طور پہ یہ بیماری عام ہوتی نظر آ رہی ہے. واللہ اکثر لوگ جو اب ہسپتالوں میں پڑے ہوئے ہیں, بیمار ہیں, آئی سی یو تک پہنچے ہوئے ہیں, اور بعض مر چکے ہیں بد نظر کی وجہ سے وہ پہنچے ہیں. اس لیے اللہ تعالیٰ کے لیے ڈرے, کہیں انجانے میں ہماری وجہ سے کس مسلمان بھائی کو اتنی بڑی تکلیف نہ پہنچے کہ قیامت کے دن وہ ہمارے گریبان کو پکڑ کے رکھا ہو اور رب سے پوچھ رہا ہو کہ اللہ تعالیٰ سے پوچھ رہے کیوں مجھے میری زندگی کو تباہ کیا تھا, کیا کہیں گے ہم سے, کیا جواب دیں گے. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کسی کی کوئی خوبی دیکھیں تو اس سے پہلے کہ اس کی تعریف کریں اپنی عادت بنا لیں, اور یہ عبادت بھی ہے, اللہم بارک, برکت کی دعا کریں اس کے لیے اور پھر اس کی تعریف کریں. اور سب سے زیادہ بد نظر والدین کی لگتی ہے اپنی ہی اولاد کو, یہ حقیقت بھی جان لیں, سب سے زیادہ بد نظر والدین کی اپنے بچوں کو لگتی ہے, اور سب سے زیادہ ماں کی خصوصی طور پہ اپنے بچے کو نہلاتی ہے اور اسے صاف ستھرا کر دیتی ہے, اسے خوبصورت کپڑے پہنا دیتی ہے, اور پھر جو تعریفیں شروع کرتی ہے اس کی پھر رکتی نہیں, اور کہیں پہ اللہ کا ذکر ہوتا ہی نہیں ہے, نہ ماشاء اللہ ہوتا ہے, نہ اللہم بارک ہوتا ہے, نہ تبارک اللہ ہوتا ہے, کچھ نہیں ہوتا ہے. اور یہی بچہ اکثر ڈاکٹر کے پاس پہنچا رہتا ہے, گھر میں کم رہتا ہے اور اکثر یا سارا رات روتا رہتا ہے یا پھر ڈاکٹر کے کلینک میں آپ کو نظر آتا ہے بار بار. تو اللہ تعالیٰ سے ڈریں اور اپنے آپ کو اس موذی مہلک بیماری سے بچائیں. اس سے زیادہ خطرناک اور بیماری ہے زبان کی, بدعت. بدعت سے مراد دین میں نئی چیز ایجاد کرنا جس کی دلیل نہ ہو, اور زبان کی تعلق سے جو بدعات ہے اس کی بہت ساری مثالیں ہیں. بعض ایسے اذکار ہیں, ایسے دعائیں ہیں جن کا ثبوت ہمیں قرآن و سنت میں نہیں ملتا. بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے, اللہ تعالیٰ کی نزدیکی حاصل کرنے کے لیے بعض ایسے اچھے الفاظ اور اچھے دعائیں اور اچھے اذکار ایجاد کر لیتے ہیں جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے گا, جانتے ہوئے انجانے میں یہ بڑا جرم کر بیٹھتے ہیں. اور بعض معروف الفاظ جو بدعتی الفاظ ہیں, جیسا کہ ایک معروف ذکر ہے صوفیوں کا, اللہ اللہ ہو ہو اللہ. اب یہ لفظ دیکھیں آپ, قرآن میں کسی آیت میں آپ کو نظر نہیں آئے گا, نہ کسی حدیث میں آئے گا, اور نہ ہی کبھی اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اس ذکر کا ورد کیا ہے, اور نہ ہی صحابہ سلف صالحین نے اس کا ذکر کیا ہے, کہیں نہیں ملے گا آپ کو. جب بہترین زمانہ گزرا اور بدعت عام ہوئی امت میں, تو ایسے لوگ آئے جو بغیر علم کے عمل تو کرنا چاہا لیکن بغیر علم کے جہالت کی وجہ سے ایسی اذکار اور ایسے درود اور ایسے الفاظ ایجاد کیے ہیں جس کا تعلق ہمارے شریعت سے نہیں ہے. اب قرآن مجید میں جو لفظ آتا ہے, هو اللہ الذی لا الہ الا ہو, هو اللہ, اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم, اللہ, تو اللہ کا لفظ اللہ لوگوں نے یعنی شیطان کا بہکاوا دیکھا. جب اسے پوچھے تم کرتے کیوں ہو یہ سب, اب ان کی دلیل تو تعلیل ان کے پاس ہے, کہتے ہیں اس کی وجہ ہم کیوں کہتے ہیں, کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جس شخص زبان پر مرنے سے پہلے لا الہ الا اللہ ہو تو جنت میں داخل ہوگا. تو ہم مرنے سے پہلے پڑھنا چاہتے لا الہ الا اللہ. اب اگر ہم نے پڑھا لا الہ, موت آ گئی, کفر پر مر گئے. اگر لا الہ الا اللہ پہ موت آ گئی پھر بھی ایمان پہ نہ مر سکے, تو اس لیے ہم مختصرا کہہ دیتے ہیں اللہ, موت آئے تو اللہ پہ موت آئے گی. سبحان اللہ, یہ کس نے کہا ہے کہ اگر موت کلمے کے دوران میں آ گئی تو پھر کفر پہ موت ہوگی؟ ہمیں تو یہ حکم دیا گیا ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں جیسے کہ ذکر کرنے کا حق ہے. افضل الذکر لا الہ الا اللہ, سب سے بہترین ذکر کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے سب سے بہترین ذکر, افضل ذکر لا الہ الا اللہ ہے. اب شیطان نے کیسے بہکایا تاکہ اس افضل ذکر سے محروم ہو جائے, اللہ کا ذکر ایجاد کر لیا, اللہ اللہ. دوسری مثال, کئی کتابوں میں دیکھا ہے کہ اس میں بعض ایسے درود ہیں جو بعض لوگوں نے ایجاد کیے ہیں, جیسے کہ درود تاج, درود لکھی, درود تنجینا. اچھا, درود کا مطلب ہے الصلاۃ والسلام علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, درود پڑھنا ہے. اس کا ثبوت تو ملتا ہے قرآن اور سنت میں, ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل وسلم وبارک علی صحبہ اجمعین. اور کئی درود جو سنت سے ثابت ہیں اور متفق علی احادیث میں, جو درود ابراہیمی ہے, تقریباً سات قسم کے صیغوں سے ملتے جلتے الفاظ سے موجود ہیں, محفوظ ہیں احادیث کی کتابوں میں. تو درود ابراہیمی سب سے عظیم اور سب سے بہتر, سب سے افضل درود ہے, اس لیے افضل کہ ہم اسے فرض نمازوں میں بلکہ ہر نماز میں پڑھتے ہیں, تشہد کے بعد ہم درود ہی پڑھتے ہیں, اور یہ مسنون طریقہ ہے. اگر اس سے کوئی بہتر درود ہوتا تو ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو ضرور سمجھاتے, لیکن درود تنجینا, درود تاج, درود لکھی یا درود الفاتح, صلاۃ الفاتح جو سودان کے ایک صوفی نے ایجاد کیا, وہ ظالم کہتا ہے جس نے درود فاتح ایک مرتبہ پڑھا وہ قرآن مجید کے ختم سے 6000 مرتبہ زیادہ باعث اجر و ثواب ہے. ایک مرتبہ اس کو یہ بدعت درود پڑھ لے, قرآن کے 6000 مرتبہ ختم کرے تو اس کا ثواب اسے بھی زیادہ ہے. اور یہ تب اگر اپنے پیر سے اجازت لے کے پڑھے. اگر پیر سے اجازت لے کے نہیں پڑھتا, کچھ ویسے پڑھ دیتا ہے, تو پھر اس کا اجر قرآن کے ختم سے کم نہیں ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, کل محدثۃ بدعہ, دین میں ہے نئی چیز یاد کرنا بدعت ہے, کل بدعت ضلالہ, اور ہر بدعت گمراہی ہے, اور ایک روایت میں ہے وہ کل ضلالہ فی النار, اور ہر گمراہی جہنم میں ہے. انہوں نے خیر تو چاہا لیکن خیر کو پا نہ سکے, کیونکہ راستہ خیر کا نہ تھا, راستہ شر کا, بدعت کا تھا. اگر سنت کا راستہ اپناتے تو واللہ خیر بھی پاتے. زبان کی اگلی مہلک بیماری جو اس سے بھی زیادہ خطرناک ہے, بدعت سے بھی زیادہ خطرناک ہے, شرک, شرک کے الفاظ. اور شرک دو قسم کا ہے, اور زبان سے شرک کے دونوں قسموں سے یہ بیماری لاحق ہو سکتی ہے. سب سے بدترین بیماری زبان کی, جس کا جتنا اپنے حد تک ہم نے ذکر کیا ہے, وہ اس بیماری کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. شرک ایسا گناہ جو اللہ تعالیٰ کبھی معاف نہیں فرماتا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء, اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں فرماتا. شرک کے علاوہ کوئی بھی گناہ اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے, لیکن اللہ تعالیٰ شرک کبھی معاف نہیں کرتا. شرک کے اصغر کی چند مثالیں, غیر اللہ کی قسم کھانا. بعض لوگ کہتے ہیں باپ کی قسم ہے, ماں کی قسم ہے, بچوں کے سر پہ ہاتھ رکھ کر کوئی بات کرتا ہے, یہ شرک اصغر ہے, شرک ہے. یہ اسی طریقے سے امانت کی قسم کھانا, امانت کی قسم ہے, یا فلان شخص کی قسم ہے, میرے پیر کی قسم ہے, یا نبی کی قسم ہے, یہ سارے کے سارے جو ہیں شرک ہیں. کعبے کی قسم کھانا بھی یاد رکھے شرک اصغر ہے, شرک ہے. اگر قسم کھانے تو رب الکعبہ کہیں, کعبہ کے رب کی قسم ہے, یہ جائز ہے. اللہ کی قسم ہے, یہ جائز ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کے سوا مخلوق میں سے کسی چیز کی قسم بھی کھانا جو ہے وہ شرک ہے. شرک اصغر کی دوسری مثال جو زبان کی مہلک بیماریوں میں سے ہے, کوئی شخص یہ کہے میں اللہ پہ بھروسہ کرتا ہوں اور تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں, اللہ پہ بھروسہ ہے اور تجھ پر بھروسہ ہے, اور صرف ایک لفظ حرف سے اور سے, اور میں برابری کا معنی موجود ہے. بھروسہ اللہ تعالیٰ پر ہے, کہنا یہ چاہیے میں اللہ تعالیٰ بھروسہ کرتا ہوں پھر آپ پہ بھروسہ کرتا ہوں, پھر توحید ہے اور شرک ہے. ایک لفظ سے عقیدہ بدل گیا ہے, صرف مفہوم نہیں بدلا, عقیدہ بدل گیا ہے. اور کتنی عجیب سی بات ہے, بعض لوگ اچھا کام کرنے والے ہیں, احسان کرنے والے ہیں, کسی شخص کی سفارش کی کسی جگہ پہ, جائز سفر, ناجائز نہیں. سفارش دو قسمیں دنیا میں, ایک جائز ایک ناجائز ہے. ناجائز کسی کا حق مار کے کسی کو جواب دلوا دینا. کوئی شخص میرٹ پہ ہے, آپ کسی کی سفارش کرتے ہو, بیچارہ میرٹ والا شخص ہٹا دیتے ہیں اور اپنا اثر رسوخ استعمال کر کے ایک نا اہل شخص کو ایسے کرسی بٹھا دیتے جس کی وہ قابل نہیں ہوتا, اور جو قابل شخص ہے بیچارہ ڈگری والا جو جس نے محنت کی ہے وہ اس جاب سے محروم ہو جاتا ہے. یہ ناجائز سفارش ہے, یہ جائز نہیں ہے. اور یہ زبان کے بھی بیماریوں میں سے, مہلک بیماریوں میں سے, کہ کسی کی ناجائز سفارش کرنا. اگر آپ بعض میں کوئی جائز سفارش کر, اللہ سے ڈرتے ہوئے ان کا کوئی تعلقات ہوتے ہیں, اور جو اہلیت لوگ رکھتے ہیں, جو اہل ہوتے ہیں کسی کام کے, اس کے سفارش کر کام پہ لگوا دیتے ہیں. اور یہ جاہل بندہ بھی جس کو جاب ملی ہے اس شخص کے احسان کی وجہ سے کہتا ہے اگر فلان نہ ہوتا نا تو مجھے یہ جاب نہ ملتی. سبحان اللہ, فلان نہ ہوتا. اللہ کے بندے یہ کہو کہ اگر اللہ تعالیٰ کا احسان نہ ہوتا پھر اس شخص کا وہ شخص سبب نہ بنتا, یا پھر اس شخص کا احسان نہ ہوتا تو پھر مجھے جاب نہیں ملنی تھی. سب سے پہلے حق اللہ تعالیٰ کے, واللہ جو لوگ آپ یا میرے ہم کے ہم سب کے کام آ رہے ہیں وہ صرف اللہ کی توفیق سے کام آ رہے ہیں. میں ایسے لوگ جانتا ہوں بعض اوقات, ایک شخص کہتا ہے میں نے ایک فورس کو زکات کے پیسے دینے تھے, تو میں اس کا گھر ذرا دور تھا, وہاں سے وہ شفٹ ہو گیا, کافی دور رہنے لگا, اور اسے اچھا میں دوں گا, وقت آ گیا ہے اور ماہانہ قسط وہ دیتا ہے اس عورت کو. تو مہینہ جب گزرا تو وہ بھی سوچ رہا تھا آج دیتا ہوں کل دیتا ہوں. واللہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں سوچ رہا تھا کہ جاؤں, ایسا ہوا جس راستے سے جا رہا تھا فوراً فون ہے آپ نے فوراً جگہ پہ جانا ہے, کام پڑ گیا وہاں پہ جاتا ہے, وہاں سے راستہ بند ہے, کہتے ہیں واللہ اس عورت کے گھر کے سامنے گزرنا ہی پڑا. میں نے گاڑی وہاں پہ پارک جب پہنچ گیا, پہنچ تو ویسے گیا میں, پھر جا کے اس کو میں نے پیسے دیے. اس نے رو کے دعا کی ہے کہ میں بہت ہی زیادہ تکلیف میں تھی, زیادہ پریشان تھی اور آپ نے میری آ کے مدد کی ہے. بعض اوقات ہمارے مصیبت یوں آسانی سے ٹل جاتے ہوئے خبر تک نہیں ہوتی. کون مصیبت ٹالتا ہے؟ وہ شخص نہیں جو آئے جو سبب بنا ہے, وہ سبب بنا ہے. اپنا دل اپنے رب سے جوڑ کے دیکھو, واللہ رو کے دعا کر کے دیکھو اپنے رب سے کہاں سے آسانی کب آتی ہے, آپ کو واللہ گمان تک نہیں ہوگا, آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور کئی ایک واللہ ایسی مثالیں ہیں, بعض ڈاکٹر کو ٹیلی فون آتا ہے, گھر کوئی اور ہوتا ہے جہاں پہ جانا ہوتا ہے, وہ ایسے فقیر مسیح گھر پہنچ جاتا ہے جس کو علاج کی ضرورت ہے, جس نے ٹیلی فون بھی نہیں کیا, اس کو پتہ بھی نہیں تھا, اس کا علاج جا کے کر لیتا ہے اور فری میں کر کے آتا ہے. سبحان اللہ. کیونکہ وہ سجدے میں روک رب سے دعا کر رہے تھے کہ میرا بچہ بیمار, اللہ تعالیٰ تو ہی سبب بنا دے, تو ہی شفا میرے بچوں کو دے دے. اب وہ ڈاکٹر گھر سے نکلتا ہے, کلینک سے نکلتا ہے, اب پورا سامان لے کے جاتا ہے, دو ایک جیسی بلڈنگز ہیں, وہ نمبر نہیں دیکھتا ہے, غلطی سے دوسری بلڈنگ میں گھس جاتا ہے اور اس جو اپارٹمنٹس کو دستک دیتا ہے جو نمبر اس نے بتایا ہے. مریض ہے, کہتی ہاں مریض ہے. اس نے پوچھا فون کیا کہ نہیں کیا, مریض آپ کو بھی کہتا میرا مریض ہے. جا کے جب علاج کر لیتا ہے, فیس مانگتے, کہتے میں نے تو میرے پاس پیسے نہیں ہے, تو کہتے فون کیوں کیا, کہ میں نے تو فون نہیں کیا, فون تو آیا تھا. کہتا فون تو نہیں آیا, میں نے فون تو کبھی نہیں کیا, میں نے اپنے رب سے دعا ضرور کی ہے, میں نے کسی ڈاکٹر کو فون نہیں کیا ہے. تو فلاں گھر نہیں, فلاں کا گھر یہ ساتھ والا گھر ہے, میرا گھر نہیں ہے. جب نام لے کہتا میرا گھر نہیں ہے, اس کا وہ ساتھ والی بلڈنگ میں گھر ہے. تو اس ڈاکٹر کون وہاں تک لے کے گیا ہے؟ اپنے دل سے رب سے مانگ کے دیکھو واللہ, اور کیسے مشکل ٹلتی ہے توحید پہ عمل کرتے ہوئے دیکھو, مصیبتیں کیسے دور ہوتی ہیں تب پتہ چلتا ہے. الغرض زبان کی شرک کے اثر کی ہم بات کر رہے ہیں. زبان کی مہلک بیماریوں میں سے کوئی شخص یہ کہتا ہے جو کچھ اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے, یہ بھی شرک ہے کہ کوئی شخص یہ کہے کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے اور نہیں. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, ایک شخص نے کہا ما شاء وہ شئت یا رسول اللہ, جو اللہ تعالیٰ چاہے اور آپ چاہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صلی اللہ علیہ وسلم غصہ آتا ہے اور فرماتے ہیں قل ما شاء اللہ ثم شاء فلان, اگر کہنا ہے تو کہو جو اللہ تعالیٰ چاہے پھر کوئی اور چاہے. پھر دیکھیں لفظ اور میں برابری کا معنی ہے, پھر میں ترتیب کا معنی ہے, پہلے اللہ تعالیٰ ہے پھر کوئی اور ہے. اللہ کا رسول کیوں ہے صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ تعالیٰ کی چاہت کے بعد کسی کی چاہت ممکن ہے. اور دوسری روایت میں آیا ہے قل ما شاء اللہ وحدہ, یوں کہو کہ جو اللہ تعالیٰ نے اکیلا اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے. اور یہ نہ کہو کہ ما شاء اللہ وشئت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. زبان کی جو سب سے زیادہ خطرناک اور مہلک ترین بیماری آخر میں بیان کر رہا ہوں تاکہ سب کو یاد رہے اور اس سب سے بدترین مہلک بیماری سے بچنے کی کوشش کریں, شرک اکبر ہے. یا رسول اللہ مدد فرما, یا غوث میری مدد فرما, اے اجمیر والے میری بگڑی بنا دے, یہ الفاظ شرک اکبر کے الفاظ ہیں. ان الفاظوں سے سارے کے سارے اعمال صالحہ اکارت ہو جاتے ہیں, کوئی صالح عمل باقی نہیں رہتا. ارشاد باری تعالیٰ ہے لئن اشرکت لاحبطن عملک, اے میرے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اگر تو بھی شرک کرے میں تیرے بھی سارے عمل اکارت کر دوں. نبی کی نبوت باقی نہیں رہ سکتی، کسی اور کا کیا نیک عمل باقی رہ سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کبھی شرک کر نہیں سکتے، اللہ کے پیارے نبی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کا پیغام دیکھیں، ہمارے لیے عبرت ہے، ہم کلمہ پڑھتے ہیں، اور کلمہ پڑھنے والا مسلمان جب کلمہ توحید کا ورد کرتا ہے، اپنے دل سے یقین کر لیتا ہے، اس پہ عمل کرنے والا بھی بن جاتا ہے، تو وہ پھر شرک کیسے کر سکتا ہے؟ شرک اس وقت تک یہ مسلمان کرتا ہے جب اس کو کلمہ توحید کا علم نہیں ہوتا. اور یہی وجہ ہے کہ آج ہمارے معاشرے میں اللہ تعالیٰ کے گھر مساجد ویران ہیں اور مزارات آباد ہیں. جا کے دیکھ لیں، عرس اور میلوں پہ دیکھ لیں، یا ویسے بغیر عرس و میلوں کو بھی دیکھ لیں، اسی مزار کے قریب چار دیواری کے اندر مسجد بھی ہے اور اس میں اس بزرگ کا مزار بھی ہے، قبر بھی ہے. قبر پہ کتنا ہجوم ہوتا ہے لوگوں کا، اور اللہ کے گھر مسجد کے اندر کتنا لوگ ہوتے نماز پڑھنے والے. یہ ہماری امت کا حال ہے. دعا عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الدعاء هو العبادة، اور دعا زبان سے مانگی جاتی ہے، اور جس نے بھی دعا غیر اللہ سے مانگی ہے اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے. مدد عبادت ہے، اور مدد زبان سے مانگی جاتی ہے، جس نے بھی غیر اللہ سے مدد مانگی ہے اس نے شرک اکبر کا ارتکاب کیا ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ تعالیٰ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، صرف تجھی سے ہی مدد طلب کرتے ہیں. پناہ مانگنا، پناہ طلب کرنا عبادت ہے، اور زبان سے یہ عبادت ممکن ہے، زبان سے عبادت کی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ سے پناہ طلب کرنا توحید ہے، توحید العبادت ہے، اور غیر اللہ سے پناہ طلب کرنا شرک فی العبادہ ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، اور دوسری سورت میں قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. تو پناہ طلب کرنا اللہ تعالیٰ سے توحید عبادت ہے، اور پناہ طلب کرنا غیر اللہ سے، چاہے غیر اللہ درخت ہو، درند ہو، پرند ہو، پتھر ہو، یا اللہ تعالیٰ کا ولی ہو، یا فرشتہ ہو، یا نبی ہو، کوئی بھی ہو، جب غیر اللہ ہے تو غیر اللہ سے کوئی بھی عبادت نہیں صرف کی جاتی، نہ دعا، نہ پکار، نہ مدد، اور نہ ہی اور نہ ہی پناہ طلب کرنا. یہ سارے کے سارے عبادات ہیں. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اے منافع عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں ہمارے جو سب مسلمانوں کو شرک بدعات و خرافات سے نجات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں سلف صاحب روشن منہج کو سمجھنے سے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری زبانوں کو پاک کرے ہر شر سے اور ہر بیماری سے محفوظ فرمائے. واللہ اعلم، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک.